أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. میرے محترم و محتشم علماء کرام اور ذیو وقار رہنمایان قوم اور میرے ذی شعور بھائیو، موجودہ دور جو کہ ایک میٹرلسٹک پیریڈ ہے، اس مادہ پرست دور کے اندر مسلمانوں کی جو سچویشن ہے وہ تو عیاں راچے بیاں، لیکن اگر آپ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کے صحیح اور حقیقی خواہش مند ہیں کہ ان کی ہر برائی کو اچھائی میں بدل دیا جائے اور پہلے جیسی شان و شوکت، رعب و دبدبہ، وہ دولت و ثروت، سلطنت و حکومت ان کے غلام بن جائیں اور خادم کہلانے لگ جائیں، تو اس کا ایک ہی علاج ہے جو آج سے 1400 برس قبل خدا قدوس نے جن و انس کے پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، بدوؤں کو، ان مکہ اور مدینہ حجاز کے رہنے والے بدوؤں کا علاج کیا جو زنا اور شراب کے عادی تھے. جیتی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا ترہ امتیاز تھا، اور قتل و غارت، لوٹ سوٹ ان کی پیدائشی عادت تھی. لیکن جس اکسیری نسخے کے ساتھ کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوریجنل سورسز سے، اصلی سرچشموں سے حاصل کیا ہوا علاج، جب ان وحشی اور آدم زاد گرد پر پیش کیا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بدو جو جہالت کیا کائنات کی سب برائیوں کے مخزن تھے، وہ اقوام کے لیے ہادی و مرشد بن گئے. یہی نہیں، خدا رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں ان کا شمار ہونے لگ گیا، اور اس پر مستداد آسمان و زمین پر انہوں نے ایسی کمندیں ڈالی کہ آسمان ان کا غلام اور زمین ان کی لاڑی کہلانے لگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا ایسا علاج ہے، وہ کون سا ایسا اکسیری نسخہ ہے جس کو استعمال کر کے مسلمان اس بات کے مستحق اور استحقاق رکھنے لگے کہ وہ اپنی زندگی کی حقیقی روح کو واپس لے آئے اور زندگی کی حلاوت و لذت کو محسوس فرما سکے. تو جواب ملتا ہے، وہ قرآن تھا، وہ قرآن جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے. قرآن کس کو کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تورات، انجیل اور زبور کی طرح اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو قرآن کہتے ہیں، اور یہ جامد ہے، اس میں جامد ہے. لہیانی کہتے ہیں قرآن جو ہے یہ قرا یقرا اسے مصدر ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ تتبع و تلا، پڑھا جائے، اس کی اتباع کی جائے. کیا مطلب؟ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی اتباع کی جاتی ہے. زجاج کہتے ہیں قرآن جو ہے یہ قراءت کا مصدر ہے، اور یہ وصف ہے غفران اور سکران کی طرح، جس کا معنی الجمع والضم والاجتماع، اس کا معنی جمع کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا ہے. اور کریا کو کریا بھی اس لیے کہتے ہیں، یہ ایسی جگہ اور مکان کو کہتے ہیں کریا جو مختلف لوگوں کو اکٹھا اور جمع کرتا ہے. قرن البعیرین کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب دو اونٹوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا جائے. الغرض قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سابقہ اقوام کے قصص، اللہ کے اوامر اور نواہی، وعد و وعید، ترغیب و ترہیب اور قرآن کی سور اور آیات کو جمع کرتا ہے. یا پھر اس لیے کہ سابقہ تمام کتب کے ثمرات کو اور عالم جہاں کے علوم اور ان کے ثمرات کو جمع کرنے والی اگر کتاب ہے تو وہ قرآن ہے. یا پھر انہائے عالم میں، اقطار الارض میں پھیلی ہوئی خلقت کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ، ایک محطہ پر جمع کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے. اور قرآن کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ یہ تو لغوی بحث تھی. هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المبدو بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس المتواتر المكتوب في المصاحف المتعبد بتلاوتي کہ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل علیہ الصلاة والسلام کے واسطے سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ متواتر ہے اور مصاحب میں بھی یہ لکھا گیا، اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. اس سے پانچ اصول ہمیں سامنے آئے جس کو ہم قرآن کے حقوق اور احکام کا نام دیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی کلام ہے، تو کم از کم ایمان لانا ہوگا کہ اللہ کی کلام ہے یا نہیں. پھر یہ اتارا اس لیے گیا ہے اس کو پڑھا جائے، فائدہ تو تب ہی ہوگا نا جب پڑھیں گے. اس کو پڑھا جائے اس کا دوسرا حق ہے. پھر پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا جائے، اس کی فہم حاصل کی جائے، پڑھنے کے بعد اس کو اپنے جسم پر اتارا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور عمل کرنے کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ اس کو پھر آگے پہنچایا جائے. ہم بالترتیب ان کو ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ وہ ہر اعتبار سے من وعن، اسی حالت میں، اسی متن کے ساتھ، اسی ادا کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہے، جن اوصاف کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل لے کر آئے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا. بالفاظ دیگر قرآن متن سے لے کر اپنے مفاہیم و مدعا کے ہر گوشے کے ساتھ، ہر ایشو کے ساتھ بالکل محفوظ و مصون ہے. اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس میں تحریف ہوئی ہے، اور نہ ہی ترمیم واقع ہوئی ہے. جب یہ یقین کر لیا جائے گا، یہ یقین کر لیا جائے گا اور قیامت کے دن تک قرآن کہتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس میں نہ کوئی شک کی گنجائش ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی اور زیادتی اور کمی کر سکتا ہے. اقبال کہتا ہے حرف او ریب نے تبدیل نے آئے شرمندہ تعبیر نے، اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا گیا، اور رب کعبہ کی قسم ہے اس میں شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں. آئے شرمندہ تعبیر نے، اس کی آیات محکمات ہیں، تعویل کی محتاج نہیں ہے. بالفاظ دیگر ہر مومن کو اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا، ٹٹولنا پڑے گا کہ کیا وہ قرآن کو ایک متوارث مذہبی عقیدے ڈگما کی بنیاد پر ایک ایسی کتاب مانتا ہے جس طرح تورات اور انجیل و زبور تھی، اور صرف اس کا مقام یہاں تک ہے کہ غلام میں بند کر کے گھر میں رکھا جائے، یا وہ یہ مانتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا بھی اور صحابہ کو پڑھایا بھی، اور ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے ہم تک محفوظ پہنچی ہے، اور زندگی کے جملہ معاملات کے لیے ہمارے لیے وہ ایک نمونہ بن کے ہمارے پاس ہے. کیا ہے؟ قرآن یہ جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, لیکن عربی زبان کے اتنے ڈائلیکٹس ہیں, لہجے ہیں کہ روایات کے اندر آتا ہے آپ آج بھی حجاز سے لے کر یمن تک چلے جائیں سب کا عربی لہجہ ہے, لیکن لہجوں میں ادائیگی میں فرق ہے. آج لکھنؤ سے لے کر لاہور تک چیک کر لے آپ کا اردو کا جو پرننسیشن ہے, ادائیگی ہے, نطق اور تلفظ ہے وہ مختلف ہے. پنجابیوں کی پنجابی کو چیک کر لے مختلف ہے, حالانکہ سب پنجابی بولنے والے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک وفد آیا, عربی کلام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. الغرض قرآن لغت قریش کے معظم حصہ جو قرآن کے لغت قریش میں ہے یہ بادیہ نشینوں کی زبان تھی, حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان, لیکن اس کو ٹکسالی جیسا اور معظم لغت کا اس کو مرتبہ اس وقت ملا. اوکاس جیسی مشہور منڈیوں میں حبشہ سے کیا, یمن سے کیا, شام سے کیا جب تاجر آتے تھے تو جو وہ کلام کرتے تھے اچھی اچھی کلام کو جو قریشی خاندان تھا وہ اپنے ساتھ ملا لیتا. اس لیے کہتے ہیں کہ لغت قریش جو ہے تمام لغات سے افصح اور ابلغ ہے. تو یہ زبان قرآن کے مطالعے سے لے کر مقاطع تک عربی زبان میں ہے. اگرچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی جو 911 میں فوت ہوئے ہیں, الاتقان فی علم القرآن میں 55 زبانوں کا لغات کا ذکر کیا ہے جو اس وقت بھی قرآن میں موجود ہے. الغرض یہی وہ حلاوت و مٹھاس ہے عربی زبان کی کہ ہر سننے والا اس کا فرسٹ امپریشن کیا لاسٹ امپریشن تک محظوظ ہوتا ہے. اور اس لذت سے تو وہ شریک نامی اور ابو جہل جیسے بھی نہیں رہ سکے. رات کا وقت ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساری رات قرآن پڑھتے ہیں, وہ ابو جہل جو قرآن کا مانتا نہیں تھا سنتا رہتا ہے. اخنس بن شریک جب دونوں نکلتے ہیں ایک ہی رستے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا یار قرآن پڑھا جا رہا تھا, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی, رات بیت گئی ہے. کہنے لگا بچوں کو نہ بتلانا, کہیں گے خود منع کرتے ہیں محمد کے پاس نہ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساری رات خود قرآن سنتے رہے. الغرض یہ قرآن جس کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, ان الفاظ سے ہوتی ہے. آخر تنزلات کی جملہ وادیوں کو طے کرتا ہوا ایک ایسا دن بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور اس کی مشیت اور رضا کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ جبریل آتے ہیں. عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسلم ترمذی نسائی ابو داود کی روایت ہے, کان عند اذاتی بنی غفار, بنی غفار کے ایک باغیچے کے پاس تھے. فاتاہ جبریل, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یأمرک ان تقرا امتک القرآن او ان تقرا امتک القرآن علی حرف, کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے کہ اے نبی اپنی قوم کو اپنے ساتھیوں کو ایک حرف پر قرآن کو پڑھائیے, ایک لغت پر, ایک لہجے پر. تو میرے آقا کیا جواب دیتی ہے؟ اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ ان امتی لا تدیک ذلک, میں اللہ کی معافی اور مغفرت کو طلب کرتا ہوں, میری امت یہ طاقت نہیں رکھ سکتی کہ قیامت تک ایک ہی لہجے پہ قرآن کو پڑھ سکے. ثم اتاہ الثانیہ, پھر آتے ہیں اللہ کے پاس سے, فقال ان اللہ یأمرک ان تقرا امتک القرآن او تقری امتک القرآن علی حرفین, کہ اپنی امت کو دو حرفوں پہ قرآن کو پڑھائیے دو لہجوں کے ساتھ. فقال اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ, وان امتی لا تذیک ذلک، کہ میں اللہ سے اس کی مغفرت اور معافی کا طلبگار ہوں، میری امت یہ طاقت نہیں رکھ سکتی۔ ثم جاءه الثالثہ، تیسری مرتبہ جبریل آتے ہیں، کیا کہتی ہے؟ ان اللہ یأمرک ان تقری امتک القرآن علی ثلاثۃ احرف، تین لہجوں پر، تین حروف پر اپنی امت کو قرآن پڑھائیے۔ تو میرے آقا وہی جواب دیتے ہیں، اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ وان امتی لا تذیک ذلک۔ پھر جبریل جاتے ہیں، ثم جاءه الرابعہ، چوتھی مرتبہ آ کر کہتے ہیں، ان اللہ یأمرک ان تقرا امتک القرآن او تقری امتک القرآن علی سبعۃ احرف، اپنی امت کو سات حروف میں، سات لہجوں کے ساتھ قرآن کو پڑھائیے، اور ساتھ یہ لفظ کہے، فایما حرف قرأوا علیہ فقد اصابوا، تیری امت قیامت تک کی دیواروں میں، دیواروں تک جو بھی حرف پڑے گی وہ اللہ کی مراد کو پہنچائیں گے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم اور مسلم احمد کی روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأنی جبریل ولا حرف فراجعته ولم ازل استزیده فیزیدنی حتی انتہا الى سبعۃ احرف، مجھے جبریل نے سب سے پہلے ایک لہجے پر قرآن پڑھایا، میں مراجعہ کرتا رہا، طلب کرتا رہا، حتی انتہا الى سبعۃ احرف، سات حروف تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اپنی امت کو بڑھا دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے ان کی مختلف لغات تھیں، متنوع السن تھی، اور مختلف لہجات تھے، جو بچپن سے انسان نے سیکھا ہو وقتی طور پر اس کو بدل نہیں سکتا، اور پھر صحابہ اس کو نمازوں میں ہی پڑھا کرتے تھے، اپنا معمول زندگی، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حروف سکھلا دیے، کسی کو چار سکھلا دیے، کسی کو کتنے سکھلا دیے۔ بخاری مسلم کی، ترمذی نسائی ابو داود کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہ ایک دفعہ سمعت ہشام ابن حکیم یقرا سورۃ الفرقان فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دن سنا کہ ہشام بن حکیم سورۃ فرقان کو پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول کی زندگی میں، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ ولا حروف كثيرة، میں نے جب غور سے سنا تو کیا سنتا ہوں کہ مختلف لہجوں کے ساتھ اور حروف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ لم يقرئنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لہجے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائے تھے، فكدت اساوره في الصلاه، قریب تھا کہ میں نماز کی حالت میں اسے دبوچ لیتا، فتصبرت حتى سلم، میں نے صبر کیا حتیٰ کہ ہشام بن حکیم نے سلام پھیر لیا، فقلت من اقرأ هذه السورة التي سمعتك تقرأ، یہ سورت تجھے کس نے پڑھائی ہے جو ابھی میں سن رہا تھا، فقال اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجھے کونین کے تاجدار نے پڑھائی ہے۔ تو عمر، ایمانی غیرت تھی، کہا کذبتا، تو غلط کہہ رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ لغت حجاز میں کذب تک لفظ اخطأت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے غلطی پر ہے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنی علی غیر ما قرأت، مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف پڑھایا ہے جو تو پڑھ کے سنا رہا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ فانطلقت به واقودہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو ساتھ لے کر نبی کونین کے دربار میں جاتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ ان هذا يقرا سورة الفرقان على حروف كثيرة لم تقرئنيها، اے اللہ کے حبیب، یہ شخص جو ہے سورة الفرقان کو ان لہجوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے جن لہجوں کے ساتھ آپ نے مجھے نہیں پڑھایا۔ توجہ کے لائق لفظ ہے کہ آپ نے مجھے پڑھایا نہیں۔ تو آقا کیا کہتے ہیں؟ ارسل ہو یا عمر، عمر چھوڑ دیجئے، اقرا یا ہشام، اے ہشام ذرا پڑھ کے تو دکھلاؤ کون سا لہجہ پڑھا ہے، عمر نے انکار کیا ہے۔ فقرأ القراءة التي سمعته، عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہشام بن حکیم جس کے بارے میں پہلے کہا ہے علی حروف کثیرہ مختلف لہجات میں پڑھ رہا تھا، اس نے وہی قرات کی جو میں نے سنی تھی۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک انزلت، یوں ہی نازل ہوا ہے. پھر فرمایا اقرا یا عمر, اے عمر جب اب تم بھی پڑھ کے دکھلاؤ. عمر کہتے ہیں فقرأت القراءة التي أقرأني, پھر میں نے وہ قرات پڑھ کے سنائی جو نبی نے مجھے سکھلائی تھی. فقال كذلك انزلت, فرمایا یوں ہی قرآن نازل ہوا ہے. ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف, یہ قرآن سات لہجوں میں سات وجوہ کے ساتھ نازل ہوا ہے. فقرأوا ما تيسر منه, جو بھی اس سے میسر آئے, جو اس میں اس سے آسان لگے اس کو آپ پڑھ لو, اللہ کی مراد کو پہنچ جاؤ گے. اور یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پڑھی جاتے, ان تمام لہجوں کے ساتھ پڑھا گیا. نبی کی وفات ہو گئی, اللہ کو پیارے ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اے امیر المؤمنین یمامہ کی جنگ میں حفاظ القرآن شہید ہو چکے ہیں, خطرہ ہے کہ قرآن کی دولت مفقود نہ ہو جائے, بہتر یہ ہے کہ اس کو کتابی شکل دے دی جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے انکار کیا کہ جو نبی نے کام نہیں کیا ہم نہیں کریں گے. آخر اللہ نے ان کا سینہ کھولا, ایک بورڈ قائم کیا گیا جس کا ڈائریکٹر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا, جن کو 10 سال کی رفاقت نبی کے ساتھ حاصل تھی. اور اس عرضہ اخیرہ میں جو فرشتہ جبریل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ آخری سال دور کیا, اس میں بھی وہ شامل تھی. تو تمام کے تمام قرآن کو صحف کی شکل میں لکھا گیا. زمانہ گزرا, عمر کا دور آیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کو پیارے ہوئے تو یہ صحف حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ آیا, 29 میں آذربیجان میں جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ وہاں انہوں نے کچھ جھگڑا سنا. بعض کہتے تھے ہماری قرات صحیح ہے تمہاری غلط ہے, بعض کہتے تھے ہماری اچھی ہے تمہاری اچھی نہیں. تو واپسی پر آ کر کہتے ہیں اے امیر المؤمنین اس کا علاج کرو, اس سے قبل کے یہود و نصارہ کی طرح یہ بھی اختلاف کرنے لگ جائے. تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سکرپٹ, وہ اصل مصودے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان 7 حروف پر لکھے گئے تھے ان کو منگوایا, اور ان کی 6 یا 7 نسخے قلم کروائے, جس کے بارے میں آتا ہے کیوں کروائے. ان تکون کالقانون والضابط المدون المکتوب یرجع الیہ عند اختلاف الروایات, کہ یہ قانون بنا دیا جائے کہ خلیفۃ المسلمین نے جو نسخے لکھوا دیے ہیں یہ قانون اور ضابطہ ہے اور لکھا جا چکا ہے, اگر کوئی شخص اختلاف کرے گا تو رجوع ان کی طرف کیا جائے گا. اور پھر جس علاقے میں جو لہجہ رائج تھا اس کے ساتھ ایک ایک مصحف بھیجا اور ایک ایک قاری کو بھیجا کہ اصل اس کی جو ادا ہے وہ پڑھ کر اس کو بتلائے. چنانچہ مدینہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا, اور مکہ کے اندر عبداللہ بن صائب کو ان کا نسخہ مکے والوں کی قرات کا ان کے ہاتھ میں دیا اور بھیج دیا. کوفے کے اندر ابو عبد الرحمن سلمی کا بھیجا, بصرہ کے اندر عامر بن عبد قیس کا بھیجا, اور شام کے اندر مغیرہ بن ابی سفیان کا بھیجا, اور ایک مصحف ایک نسخہ اپنے پاس رکھ لیا. صحابہ کرام یہی تلاوت کرتے رہے. تابعین کا دور آیا, یعقوب حضرمی اور ابو عمر ابن العلاء جو مشہور نحوی ہے, اور شام کے اندر عبداللہ بن کثیر تھے, اور کوفہ کے اندر حمزہ کسائی اور خلب بن ہشام اور عاصم بن ابی النجود, یہ 10 قاری جو مشہور تھے. علم چونکہ ان کے پاس اتقان تھا ان کی طرف نسبت کر دی گئی, تو معروف یہ ہو گیا یہ اس کی قرات ہے. کیوں, نبی کا ہر قول حدیث ہے, لیکن زمانہ بیتنے کے ساتھ جب دشمنان اسلام نے حدیث کو مقدر کرنا چاہا تو ہم نے نسبت کر دی کہ یہ بخاری کی روایت ہے. کیوں, کائنات کے اندر آج تک بخاری جیسا معتدل آدمی نہیں آیا. اتنا زمانہ گزر چکا ہے کہ دشمنان اسلام کوشش کر چکے ہیں لیکن ایک حدیث کبھی جھوٹی ثابت نہیں کر سکے. اب وہ بخاری نے اپنے ایک پاس سے تو نہیں ذکر کی, نبی کی قول کو, ان کے افعال کو, ان کی تقاریر کو اس نے نقل کیا ہے. تو یہ قرآن کا علم جب یہ پھیلا, پوری کائنات میں اس پر اجماع ہوا کہ یہ قرآن ہے. چنانچہ صرف پاکستان کے اجماع نہیں تھا, چار آدمی بیٹھ گئے کہتے ہیں اجماع ہو گیا. آئیں ذرا اجماع کی بات کرتے ہیں. علامہ قرطبی 462 میں فوت ہونے والے کہتے ہیں فقد اجمع المسلمون فی جمیع الامصار, کائنات کے مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا. کس بات پر؟ الاعتماد علی ما صح ان ہؤلاء الائمہ فیما رووہ من القراءات, ان 10 قاریوں پر پوری کائنات کا اجماع ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سندن سندن تلقی اور مشافہتن انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے یہ صحیح ہے. وحصل ما وعد اللہ به من حفظ الکتاب, اور اللہ کا وعدہ سچا ہو چکا ہے. کس نے وعدہ کیا تھا؟ قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس کی حفاظت میں کرنے والا. اور ابن عطیہ جو مفسر ہیں 543 میں فوت ہونے والے کیا کہتے ہیں ومضت الآثار والأمصار على قراءة السبع بل العشرة لأنها تثبت بالإجماع, زمانے بیت چکے ہیں. یہ جن کو آج ہم مفتریات القراء کہتے ہیں, قاریوں کی گھڑی ہوئی کراتے ہیں, میرے بھائی یہ قرآن ہے. زمانے بیت چکے ہیں, ان سبع اور عشرة کو پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ لأنها تثبت بالإجماع, سندے تو کیا اجماع سے بھی ثابت ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی آج تک اس جیسا کوئی محدث نہیں آیا. میرے بھائی اگر عقیدہ یا اسلام سمجھنا ہو, قرآن کی اصل فہم حاصل کرنی ہو تو دو بندوں کی کتابیں پڑھو, ایک ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ تعالی. 728 میں فوت ہونے والے کیا کہتے ہیں لم ینکر احد من العلماء قراءۃ العشرہ, کائنات میں کسی دینی عالم نے ان کا انکار نہیں کیا. اور عبد الوہاب سبکی شافی سے جب مسئلہ پوچھا گیا کہ یہ جو مختلف لہجے ہیں قرآن کے, ان کی کیا حقیقت ہے, تو کیا کہتے ہیں 771 میں فوت ہونے والے القراءۃ السبع التي اقتصر علیہ الشاطبی رحمہ اللہ تعالی, وہ 7 قراءتیں جو امام شاطبی نے ان کو نظم کر دیا ہے حرز الامانی کے نام پہ, والثلاث التي هي قراءۃ ابی جعفر ویعقوب وخرف, اور 3 وہ قراءتیں جو عشرہ قراءت جن سے مکمل ہوتی ہے. متواترۃ معلومۃ من الدین بالضرورہ, یہ متواتر ہیں اور دینی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے. اور یہ بھی نہیں کہا بلکہ یہ کہا وکل حرف انفرد به واحد من العشرہ معلوم متواتر من الدین بالضرورہ وانه منزل, اور ہر لہجہ ہر حرف جو ان کاریوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے یہ نازل ہوا تھا اور یہ دینی ضرورت ہے. اور آگے چھوٹی بات نہیں کہی, کہا ولیس تواترہ مقصورا علی من قرأ بالروایات, یہ تواتر ان لوگوں کے پاس نہیں جو ان قراءتوں کو جانتے ہیں, بل ہی متواترۃ عند کل مسلم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, یہ ہر اس شخص کے پاس تواتر کا درجہ رکھتی ہے, ہر مسلمان کے پاس جو کلمہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کیونکہ یہ قرآن ہے. آگے کیا کہا ولو کان مع ذلك عامیا جرفا لا يحفظ من القرآن حرفا, خواہ وہ قرآن کا ایک حرف بھی اس نے یاد نہ کیا ہو, عامی اور اجڈ ہو, سب کے نزدیک ایک متواترہ ہے. اور ساتھ یہ کہا لا تتطرق الذنون ولا الارتياب الى شيء منه, اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں. میرے بھائی قرآن کیا, سنت کیا, اجماع کیا, علماء نے کتابوں میں بھی ان کو لکھا. چنانچہ صدقین اپنی تاریخ التراسل عربی کے سوا ناب لکھتا ہے کہ یحییٰ بن یامر ردوانی 90 میں فوت ہونے والے انہوں نے القراط نامی کتاب اپنے زمانے میں لکھ دی تھی. اس کے بعد ابان بن تغلب نے 141 میں فوت ہونے والے ہیں, انہوں نے القراط کے نام پہ لکھی تاکہ یہ علم محفوظ ہو جائے. اور پھر ابو عبید قاسم بن سلام نے 224 میں فوت ہونے والے, انہوں نے القراط کے نام پہ لکھا. میرے بھائی, ان تمام دلائل براہین کو سن کر اگر کوئی یہ شخص کہے کہ یہ قراء کی گھڑی ہوئی قراتیں ہیں, قرآن کہتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں تنگی تو ہے نہیں. میرے بھائی, نبی تو کہتے ہیں میری امت طاقت نہیں رکھتی, ان کی آسانی کے لیے اللہ نے یہ 7 روپ نازل کیے, آج ہم کہتے ہیں یہ کاریوں نے بنائے ہیں. اور میرے محترم, ذرا سوچئے تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون. اللہ فرماتا ہے میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کا محافظ ہوں. بھلا بتلاؤ, ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, رب سے بڑھ کر بھی کوئی سچی بات کرنے والا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ زمانے کے ساتھ کاریوں نے اپنے پاس سے گھڑ کر قرآن میں شامل کر دیا ہے تو اس آیت کو کہاں پھینکو گے؟ کیا اللہ کی قدرت کمزور ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. قرآن کہتا ہے ولو تکول علینا بعض الاکاذیب لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین. اے میرے حبیب, اے میرے نبی, ٹھیک ہے کائنات سے افضل تری شخصیت ہے, لیکن اپنے پاس سے ایک لفظ بھی گڑ کر قرآن میں شامل کر دیا, ہم تیری شاہراہ کو کاٹ کے رکھ دیں گے اور کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہوگا. اور اگر نبی ایک لفظ کی زیادتی نہیں کر سکتا تو آج کل کے قاری کیا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ مانا جائے کہ یہ قراتیں قاریوں کی ہے تو اللہ کی قدرت کو ناقص ماننا پڑے گا اور شریک ماننا پڑے گا کہ یہ قاری, ان کی اتنی قدرت و طاقت و استطاعت و قوت ہے کہ اللہ کے چیلنج کا جواب دیتے ہیں. اللہ نے تو ریپارٹی چیلنج دیا تھا, پھڑکا دینے والا, کہ کوئی ہے جس کے مقابلے میں لائے. اور یاد رکھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے, جبریل آتے ہیں کہ آپ کی جوتی پہ گندگی لگی ہے, نماز کی حالت میں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے صحابیوں, اگر اس کو تھامے رکھو گے قیامت تک تمہیں ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب دیکھیں جو قیامت تک قائم ہونے والی چیز ہے وہ اگر ناقص ہو, جب اس کا وجدان نہ ہو تو نبی تمسک کا حکم دے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. میرے بھائی, تو ماننا پڑے گا یہ قرآن ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا تھا, ہمارا پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو تسلیم کیا جائے, اس پر ایمان لایا جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا ان قراءات کا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے, اس پر کم از کم ایمان ہمارا ہوگا, اللہ کی عبادت ہوگی, اس سے بڑا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. وہ توحید جس کے بغیر نہ دنیا اور آخرت میں ہماری نجات ہی نہیں, وہ کس قرآن سے ثابت کرتے ہو جس کو ناقص مان رہے ہو؟ وہ جہاد, صوم و صلات, حج و زکات کو کیسے ثابت کرو گے؟ یہ قرآن ناقص سے ثابت کرو گے؟ اور یاد رکھنا, یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ قراتیں قاریوں کے پاس سے آئی ہے. میرے بھائی, زمانے نے خبر دی ہے, یہی عقیدہ اورنٹیالزم استشراق کے پروردانوں کے پاس تھا. خواہ نارڈے کی کیا, گلیشیئر کیا, مارگلت کیا, اور ڈولڈ زیہر کی شکل میں کیا, ماسی نون اور مارٹن کی شکل میں کیا, ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ دین حنیف کا منبع مصدر صرف دو چیزیں ہیں, قرآن اور سنت. ان کو تشکیکی افکار کی گراوٹ میں لا کر ان کی دجیاں اڑا دی جائے تو دین ہی ختم ہو جائے گا. آج اگر آپ جو کچھ کہیں گے تو ان کی تائید ہوگی. اگر یہ کہیں گے یہ قراتیں ختم ہوگی تو میرے بھائی قرآن ناقص ہے. اگر یہ کہو گے تو شیعہ کا کیا گناہ ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں حضرت عثمان نے اپنے مضمون مقاصد کے تحت قرآن کو اتنا لکھا جتنا ان کی مرضی میں تھا، باقی آیات کو حذف کر دیا، کیا فرق رہا؟ اس لیے ماننا پڑے گا۔ اور میرے بھائی، دوسرا اس کا حق یہ قرآن کا، کس کو پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے؟ جس طرح پڑھنے کا حق ہے، کسی بھی زبان کا کلائمیکس، اس کا مقام عروج اس وقت جلوہ فگن ہوتا ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آج آپ انگریزی اس وقت دنیا میں مشہور ہے، برٹش کا پرننسیشن اور ہے، انگلینڈ کا، امریکن کا اور ہے، لیکن لغت ایک ہے۔ قرآن کے اندر جو حلاوت و مٹھاس اللہ نے رکھی ہے، جس کو ہم ڈیوین میوزک بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ گانے سنتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایک آیت انسان تسلی سے پڑھ لے، کائنات کی یہ سب بانسریاں اس کو یاد ہی نہیں آئیں گی۔ اس کا جو ردم ہے انسان کے ذہن پہ ایسا اثر کرتا ہے کہ دنیا معافی ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ نے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اور جب سورۃ طٰہٰ اور یاسین کو اللہ نے پڑھ کر فرشتوں کو سنایا، فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہنے لگے کتنی بابرکت قوم ہوگی جس پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ اور صرف اللہ نے ترتیل کے ساتھ اس کو نہیں پڑھا، بلکہ حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور یہ بھی فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جس طرح کرنے کا حق ہے، یہی ایمان والے ہیں۔ حق کیا ہے؟ کہ اس کی ادا کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ ہے قرآن کا حق۔ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون، جو ان تین چیزوں کا انکار کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں خسرت، دنیا والآخرہ گھاٹا پانے والے سے۔ ترتیل کیا ہے؟ آج ہم ترتیل کو سمجھتے ہیں، ترتیل کہتے ہیں رتر فلان کلامہ، عربی لغت ہے، کہ فلان کلام کو ترتیل سے پڑھا، معنی یہ ہے اتبع بعضہ بعضا علی مقصن وتمحل وتدبر من غیر عجلہ، کہ قرآن کو تسلی اطمینان کے ساتھ معانی کا غور کر کے پڑھنے کا نام ترتیل ہے۔ اور اصطلاح میں ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ قراءت القرآن الکریم بتمحل واطمئنان ومع تدبر المعانی ومراعاۃ کیفیت تلاوت کتاب اللہ جل وعلا۔ آپ کہتے ہیں یہ قاری ہے، میرے بھائی قاری اس کو نہیں کہتے جو کانوں پہ ہاتھ رکھ لے اور تلاوت کر لے۔ ترتیل کا معنی سمجھو، قرآن کو اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج پاکستان میں تو ٹوکے لگے ہوئے ہیں، ٹوکا بنا تھا بھینسوں اور گاؤں کے لیے چارہ کاٹ دے، ہم نے قرآن کو کترنے کے لیے رکھ لیا ہے۔ یارو دیکھو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے، ما تدبر المعانی، معانی کا غور کر کے، وہ مراعات کیفیت تلاوت کتاب اللہ، اور اس کیفیت کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھا جائے جس کیفیت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ الترتیل کا معنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف، ترتیل کا معنی یہ ہے الفاظ کو حسن و زینت کے ساتھ پڑھا جائے، اور جہاں معنی پورا ہوتا ہے وہاں وقف کیا جائے، جہاں وقف نہیں کرنا وہاں نہ کرو، کیونکہ بعض دفعہ وقف کرنے سے معنی باطل ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ، اللہ یہ کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ولا یحزنک قولہم ان العزۃ للہ جميعا، کہ ان کا تمہیں قول جو ہے ان کی باتیں تجھے غمگین نہ کرے، ان العزۃ للہ جميعا، اللہ تجھے عزت دینے والا ہے، کیونکہ ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وصل کریں گے تو معلوم یہ ہوگا، جس کا معنی یہ ہے ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، تجھے غم میں نہ ڈالے۔ نبی کو یہ غم تھا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، یا نبی کو یہ غم تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے؟ اور قتادہ کیا کہتے ہیں، ترسل بھی، مجاہد کہتے ہیں تأنفی، قرآن کو تسلی سے پڑھا جائے۔ وقت گزرتا گیا، صحابہ کو اس بات کی احتیاج نہیں تھی، تابعین کی احتیاج نہیں تھی، جب عرب و عجم کے اختلاط ہوا تو اس ترتیل کو اصولی اور اصطلاحی لبادہ پہنایا گیا، اور ایک علم سامنے آیا جس کا نام تجوید رکھا گیا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جوید القرآن، قرآن کو تجوید سے پڑھو، وحسنوہ باصواتکم، اور اپنی آوازوں کے ساتھ اس کو خوبصورت بنا کر پڑھو. جب یہ ولن سامنے آیا, علماء نے اس میں کتابیں لکھی, اجماع ہوا 540 میں فوت ہونے والے علامہ بازش اس بات پہ اجماع نکل کرتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع تھا کہ قرآن کو اس کے ساتھ اگر نہ پڑھا جائے تو قرآن کی حقیقت سامنے ہی نہیں آتی. اور علامہ جذری رحمہ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں, لا شک ان الامت کما ہم متعبدون بفہم معانی القرآن و اقامت حدودی متعبدون بتصحیح الفاظہ و اقامت حروفی علی الصفۃ المتلقہ من ائمۃ القراءۃ المتصلہ بالحضرۃ النبویۃ الافصحیۃ العربیہ التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها الى غیر ذلک. امت محمدیہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جس طرح وہ قرآن کے معانی کو سمجھنے کے مکلف بنائی گئی ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا مکلف بنائی گئی ہے, اسی طرح اس بات کی بھی مکلف ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا. چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان اللہ یحب ان یقرا القرآن کما انزل, کہ نبی کونین نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے نازل کیا. اور میرے بھائی علامہ محمد مکی نصر نے بھی اس بات پہ اجماع کیا, حتیٰ کہ محقق ناصر الدین طبراوی نے اس بات کا بھی نقل کیا, وقد نص الفقهاء على انه من ترك شدة من الفاتحة كشدة الرحمن وجزم اللام واتى بها ظاهرا لا تجوز صلاته لا تصح صلاته. اگر الرحمن کو الرحمن پڑھ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور یاد رکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, اس روایت کو در منصور میں سیوطی نے ذکر کیا, مردوی نے بھی ذکر کیا, طبرانی نے موجم العاصد اور کبیر میں ذکر کیا, اور نشر میں اس کو علامہ جزی نے ذکر کر کے کیا کہا ہے کہ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کان یقرئ رجلا, کہ وہ آدمی کو پڑھایا کرتے تھے, فقرا الرجل انما الصدقات للفقراء والمساكين مرسله, اس نے انما الصدقات للفقراء والمساكين الفقراء پر مد نہیں کی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, ما ہاکذا اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نبی نے ایسا نہیں پڑھایا تھا. تو وہ آدمی پوچھتا ہے, کیف اقرأ کہا یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن نبی نے تجھے کیسے پڑھایا تھا؟ فقرأ انما الصدقات للفقراء والمساكين فردها, تو وہی اسی آیت کو پڑھا لیکن مد کر کے پڑھا. اب دیکھے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اشبہ برسول اللہ سمتا ودلا سب سے زیادہ متبع تھے, انہوں نے اتنی بھی رخصت نہیں دی کہ مد کو چھوٹا کیا جائے, حالانکہ مد کرنے نہ کرنے سے معنی میں خلل نہیں آتا. میرے بھائی اجماعی نہیں, کتابیں لکھی گئیں رایا کے نام پر, ابو مزاحم خاقانی 325 میں کتابیں لکھتے ہیں, اور اسی طرح اس کے بعد مکی میں ابی طالب, اور آج تک اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہے, آپ سعودی عرب کیا بیروت کیا استنبول کے اتنے اتنے بڑے مراکز ہیں کہ ان کو ہاتھ نہیں کو لگاتا. میرے بھائی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جس لغت میں اتارا ہے وہ متواتر ہمارے ہم تک پہنچا ہے. وَصِفَتُ تِلَاوَتِهِ مُتَوَاتِرَةً اَيْضًا, کیوں؟ اس کی صفت جو ہے جس ادا سے اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا وہ بھی پہنچی ہے. لِتَلَازُمِ ذَاتِ الشَّيْءِ وَصِفَتِهِ, کیونکہ اگر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئے تو کہنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب اکیلے آئے یا اپنی ڈاکٹری چھوڑ آئے ہیں, وہ علم ان کے ساتھ ہوتا. عالم آ گیا وہ مرد نہیں آتا, اس کا علم بھی ساتھ آتا ہے. جس لغت کے ساتھ قرآن آیا ہے اس کی ادا بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہے. اور علامہ جذبی کہتے ہیں, من یحسن التجوید یسر بالرشد, جو قرآن کو اس طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے جس طریقے کے ساتھ اللہ نے نازل کیا تو دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. اب دیکھیں چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں, اندازہ کریے کہ قرآن میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ بہت بڑا ہے, لیکن عمومی طور پر آپ نے سنا ہوگا اللہ اکبر اقبرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قبر کھودی، معنی یہ نکلا کہ اللہ اس نے قبر کھودی، کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں وہ تبارک اسمک، تیرا بابرکت نام ہے، لیکن اگر سین کو سین نہیں پڑا سا پڑھ دیے وہ تبارک اسمک اور بلند و بالا تیرا گناہ ہے اللہ، نعوذ باللہ من ذلك. اگر یہ کہا جائے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کو ہا کو اگر خیال نہ کیے تغافل برتا الحمدللہ رب العالمین جیسے عمومی آپ سنتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا آگ کی حرارت کا ختم ہونا اللہ کے لیے ہے. آپ یہ نماز میں کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وندخلہم ظلم ظلیلا، جنتیوں کو گنے ساؤں میں داخل کریں گے، لیکن وندخلہم ظلم ظلیلا جیسے عمومی آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا جنتیوں کو گھنی ذلتوں میں داخل کریں گے. قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر جیسے آپ پڑھتے ہیں یا سنتے سناتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا اللہ قدرت والا ہے، نعوذ باللہ من ذلك. حدیث کے لفظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خمس من الفطرہ، پانچ چیزیں فطرت کی نشانی ہے، سب سے پہلی الاختتان، ختنہ کرنا ہے. قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہے، لیکن اگر خیال نہ کیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ختنہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اللہ یہ چاہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھ اے نبی اور اس کے لیے قربانی کر، لیکن اگر ہم نے پڑھ دیا فصلی لربی کا ونہر، اے اللہ کے نبی اللہ کی نماز پڑھ اور اللہ کو ڈانٹیے، دیکھو کتنا معنی بگڑا. قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ یہ چاہ رہا ہے. تو میرے بھائی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں آج سے ایک تو ایمان لانا ہوگا کہ قرآن ہر وصف کے ساتھ ہر ایشو کے ساتھ ہم تک پہنچ چکا ہے، پھر اس کو ہم نے پڑھنا بھی اس طرح ہے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کرے وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ اِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ، جب سورج چڑھ چکا ہو تو اس کو کوئی نہ مانے تو اس دماغ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. تیسرا حق یہ تھا کہ اس کو سمجھا جائے. میرے بھائی قرآن کی فہم جو یہ کچھ سادہ اور بسیط شے نہیں، بلکہ یہ ایسا اتھا سمندر ہے کہ اس میں ہر مسلمان اپنی فطرتی استعداد، قوت و استطاعت اور طبیعت کی افتاد کیا تحقیق و تمہید سے کچھ حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں بقدر القد تنقسم المعالی من طلب العلا سہر اللیالی، یہ جو بلندیاں ہیں اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اور جو بلندیوں کا خواہش مند ہوتا ہے اس سحریے کو جاگا کرتا ہے. چوتھا حق یہ تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، اگر عمل نہ کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. شاعر کہتا ہے حتف العلم بالعمل فإن اجابه وإلا ارتحل، اگر علم کے ساتھ عمل کر دیا تو علم ہی باقی رہے گا، اگر عمل نہ کیا تو علم بھی جاتا رہے گا. پانچواں حق یہ تھا کہ اس کو آگے پہنچایا جائے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی آیت کا علم ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ. لیکن میرے بھائی اگر ہمارا عمل نہ ہوگا اس وقت اس پہنچانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، تاثیر نہیں ہوگی. شاعر کہتا ہے من وعد بکلامی دا سہامہ، جو صرف باتوں تک کسی کو تبلیغ کرتا ہے اس کا تیر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ومن وعد بعملہ نفذ سہامہ، جب کوئی پہلے عمل کرتا ہے پھر کسی کو کہتا ہے تو اس کا تیر نافذ کیا جاتا ہے، اللہ اس کی بات کا اثر قائم کر دیتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کے ان پانچوں حقوق کو سمجھنے اور اس پر حقیقی معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر یہ ایمان لایا جائے کہ یہ ہماری زندگی میں ایک نمونہ ہے اور ہر معاملے میں ہمارے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا